بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد مذاکرے علمی کا آغاز ہوا چاہتا ہے اصغریہ آرگنائزیشن پاکستان کی جانب سے سیرت علی نجات بشریت کنونشن کا یہ جو سیشن ہے یہ مذاکرے علمی پر مشتمل ہے اس مذاکرے علمی کا عنوان جیسا کہ آپ یہاں پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں اسلامی حکمران کی خصوصیات اور استحکام پاکستان ہے اس مذاکرے میں گفتگو کے لیے ہمارے سامنے انتہائی مقدس علماء کرام نامور علماء کرام تشریف فرما ہے ان مہمانان گرامی کے تعارف سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ خود عنوان کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کر لوں آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا تو اس کے بعد ابتدائی طور پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا اس روئے زمین کے اوپر تشریف لائے لیکن جیسے جیسے نسل انسانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو انسان اپنی زندگی کی آسائشوں کی تلاش میں مختلف علاقوں کا رخ کرتے چلے گئے لیکن جن علاقوں کی طرف وہ جاتے تھے گروہ گروہ اور گروپ گروپس کی شکل میں تو کبھی ایسے مواقع پیش آ جاتے کہ ان کے درمیان نزاع اور اختلافات رونما ہو جاتے ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے باہمی طور پر وہ یہ طے کر لیتے کہ انہی افراد میں سے کسی نہ کسی کو اپنا نمائندہ مقرر کر لیں اور اس طرح اس کی رہبری اور اس کی قیادت میں زندگی گزاریں اور اپنے زندگی کے امور کو چلائیں لیکن جب انسانی نسل اور آگے بڑھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول شروع ہوا تو ان انسانوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کی جانب سے باقاعدہ قوانین آئے کہ جو لوگ انسانوں کے درمیان حکمرانی کرنا چاہتے ہیں انسانی امور کے نظم و نسق کو سنبھالنا چاہتے ہیں تو ان کے اندر کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے بہت ساری خصوصیات کو اور بہت سارے اوصاف کو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے سامنے بیان فرماتے رہے کہ ان اوصاف کے حامل لوگ معاشرے کی باغ ڈور سنبھالیں ظاہری بات ہے کہ انسانی زندگی کو چلانا اور ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں کامیاب کرانے کی خاطر رہنمائی کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے بہترین رہنمائی انسانوں کو عطا فرمائی تمام معاشروں کے اندر حکومتوں کا سلسلہ جاری رہا لیکن آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لانے کے بعد آپ نے ایک جامع پیغام بنے نوئے انسان کو عطا فرمایا کہ جس میں زندگی کے تمام مراحل کے لیے رہنما اصول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے چونکہ دین ایک اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں صرف عبادی احکام کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی بلکہ حکومتی معاملات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی عنایت فرمائی ہے اور خصوصی توجہ فرمائی ہے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں حکمرانوں کے خصوصیات بیان فرمائے کہ اگر ایسے حکمران کہ جو فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے فرامین کی روشنی میں اگر لوگوں کے امور کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے سامنے آئیں اور معاشرے کی قیادت اپنے ہاتھوں میں اگر لے لیں تو اس وقت معاشرے کی تقدیر بدل سکتی ہے. پیغمبر اکرم نے اپنے دور میں یہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا اور اپنی بہترین حکمرانی کے نمونے ہمارے سامنے رکھے. تو آج کے اس مذاکرے علمی کے اندر ہم انشاءاللہ اسلامی حکمرانوں کی خصوصیات کے حوالے سے انتہائی محترم علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے حکمرانوں کے لیے کیا رہنما اصول بیان فرمائے ہیں. تو اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے سامنے جو مہمانان گرامی ہیں میں آپ کے سامنے ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں. میرے ساتھ تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر فدا حسین عابدی صاحب. آپ جامعۃ المصطفی العالمیہ کراچی کے پرنسپل ہیں اور آپ نے پرانیات کے اندر پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور آپ کے متعدد تحقیقی مقالجات شائع ہو چکے ہیں اور کئی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسن صلاح الدین صاحب. آپ جامعہ علوم اسلامی ملیر کراچی کے پرنسپل اور بانی ہیں اور آپ بھی متعدد مقالات اور کتابوں کے مصنف ہیں اور اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم کام علمی جو آپ انجام دے رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں اکثر آگاہی رہتی ہے, لیکن قبلہ صاحب جب انشاءاللہ اپنے اس آثار کو سامنے لائیں گے تو باقی سارے لوگ بھی انشاءاللہ مستفید ہوں گے. آپ ایک تفسیر تحریر فرما رہے ہیں قرآن کریم کی, تو وہ قرآن کریم کی تفسیر تقریباً اپنے آخری مراحل میں ہے کہ جب وہ سامنے آ جائے گی تو انشاءاللہ امت مسلمہ کے لیے قرآن کریم کا ایک بہترین پیغام سامنے آ جائے گا. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مقصود علی ڈومکی صاحب. آپ صوبائی سیکرٹری جنرل ہیں مجلس وحدت مسلمین سندھ کے. یہ تین علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. ایک اور مہمان بھی تھے مولانا سید احمد اقبال رضوی صاحب, مرکزی رہنما مجلس وحدت مسلمین, لیکن ابھی یہاں آنے سے پہلے خبر ملی کہ فلائٹ ان کی کینسل ہو گئی. وہاں سے وہ تشریف لا رہے تھے تو فلائٹ کینسل ہونے کی وجہ سے وہ موقع پر یہاں پر تشریف نہیں لا سکے, تو شاید وہ ہمیں جوائن نہ کر سکیں. تو ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. میں قبلہ ڈاکٹر فدا حسین عابدی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. اور قبلہ صاحب سے پہلے اسلام اور دین اور سیاست کے حوالے سے میں قبلہ صاحب سے پوچھوں گا کہ بعض لوگ اس قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ دین ایک ایسا دین ہے کہ جو انسانوں کو صرف عبادت کی طرف رغبت دلاتا ہے اور اسی طرح ان کے سیاسی امور کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. تو آپ اس بارے میں ارشاد فرمائیے کہ کیا واقعی دین اسلام بھی ایسا دین ہے کہ جس کے اندر سیاسی امور کے بارے میں کوئی توجہ نہ دی گئی ہو, اور یہ کہ دین اور سیاست کا آپس میں کیا تعلق و ربط ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں اعیاد رجویہ کی مناسبت سے حدیث تبریک عرض کرتا ہوں. اور یہ جو اہم موضوع ہے کہ اسلامی حاکم کی خصوصیات اور استحکام پاکستان, اتنے اہم ہونے کے باوجود ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ موضوع ہے اور میں نے بھی اس میں شرکت کرنا ہے. بہرحال پہلے منتظمین آگاہ کرتے تو بہتر طریقے سے یہاں پر شرکت کر سکتا تھا. بہرحال دیکھیں, انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک فردی زندگی اور ایک اجتماعی زندگی. فردی زندگی میں انسان اور باقی حیوانات سب کیا ہیں, شامل ہیں, شریک ہیں, کوئی خاص فرق نہیں ہے. انسان کھاتا ہے, پیتا ہے, سوتا ہے, جاگتا ہے, کام کرتا ہے. اس طرح باقی حیوانات بھی اسی طرح ہیں کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے. اور دوسرا پہلو انسان کی اجتماعی زندگی ہے, انسان اجتماعی پیدا کیا ہے خداوند عالم نے. اجتماعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ الگ تھلگ نہیں رہ سکتا, بلکہ اس کی فطرت میں, اس کی طبعیت میں ہی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ زندگی کرے, گوشہ نشینی اختیار نہ کرے. گوشہ نشینی اختیار کرنے کی مذمت بھی ہوئی ہے. اگر کوئی مثلا چاہے کہ گوشہ نشینی اختیار کرے, الگ تھلگ زندگی کرے, تو اس کی مذمت ہے اسلام میں. بس اجتماعی زندگی کرنے والا ہے انسان. جب اجتماعی زندگی کرتا ہے تو خامخواہ, خواہ نہ خواہ, چاہے یا نہ چاہے, اس کے لیے کیا ہے, مختلف کیا ہے, مسائل پیش آتے ہیں, ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے, کچھ قانون اور قواعد کی ضرورت ہے. بس انسان اجتماعی زندگی گزارتا ہے, اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے قواعد اور ضوابط اور قانون کی پیروی کرنا چاہیے, اور قانون کی پیروی کے لیے کچھ اصول ہونے چاہیے, اور وہ اصول بھی کیا ہو, معقول اصول ہوں, جو انسان کی شخصی, قبیلی, خاندانی, علاقائی تک محدود نہ ہو, بلکہ کل انسان کے فائدے میں ہو. اور وہ وہی بنا سکتا ہے جس کے اندر خواہشات نفسانی نہ ہو, جو سب کے بارے میں سوچے, اپنے ذات, اپنے خاندان تک محدود نہ رکھیں. اسی لیے ہم اسلامی قانون کی ضرورت ہے, اور اسلامی قانون قرآنی قانون ہونا چاہیے, اور وہ معصوم, جس کے ہم شرط لگاتے ہیں کہ اسلامی قوانین کے پاسداری کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ معصوم ہو. معصوم ہو یعنی اپنے شخصی ذاتی مفادات کو چھوڑ کر ایک اجتماعی مفادات, تمام انسانوں کے لیے جو فائدہ ہے, وہ اصول اور قواعد بنائے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ عقلی ہے, اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. اجتماعی تو قانون کی ضرورت ہے, قانون کے لیے کیا ہے, ایک نظام کی ضرورت ہے. اسی نظام کو کیا ہے, سیاست کہتے ہیں. سیاست یعنی تدبیر, معاشرے کے قوانین کو, زندگی کو چلانے کے لیے انسانوں کے درمیان آپس کے جو ارتباط کو صحیح طریقے سے, معقول طریقے سے چلانے کو ہی سیاست کہا جاتا ہے. سیاست یعنی تدبیر امور زندگی, زندگی کے امور کو تدبیر کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, قواعد اور ضوابط کے ساتھ چلانے کو سیاست کہا جاتا ہے. اور اسلام سیاست سے جدا نہیں ہے. جو دین در حقیقت, دینداری در حقیقت سیاست ہے. سیاست, جس کے وہ مشہور جملہ ہے, ہاں جی, اسلام عین سیاست ہے, سیاست عین اسلام ہے. لہذا امام خمینی رحمۃ اللہ کے اقوال ہے, شہید بہشتی کے بھی قول ہے کہ دین اور سیاست کیا ہے, جدا نہیں ہے. لہذا اسلامی سیاست یعنی وہی قرآنی سیاست ہے. لہذا یہ بالکل مثلا نامعقول بات ہے کہ دین سیاست سے جدا. یہ مسیحی عقیدہ ہے, مسیحیت کا عقیدہ ہے کہ دین اور کیا ہے, اس کیا ہے, دنیا میں کوئی ربط نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ ہماری زندگی فقط دنیا تک محدود ہے یا آخرت تک محدود ہے, اگر فقط دنیاوی زندگی ہے تو پھر کیا ہے, دنیاوی مثلا قواعد ضوابط کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہیں کہ دنیا اور آخرت میں رابطہ ہے, تو اسلامی سیاست اور اسلامی نظام, اسلامی قانون کی بھی ضرورت ہے, تاکہ اس کے لیے وہ راستے اور راہ دکھائے کہ دنیا میں بھی کیا ہے, باسعادت زندگی گزارے, اور آخرت میں باسعادت زندگی گزارے. اسی کو ہی سیاست کہتے ہیں. لہٰذا یہ ہمارا خصوصاً مکتب اہل بیت کا یہ عقل, چونکہ ہم پیغمبر کے بعد بھی ایک امام معصوم کے معتقد ہیں. کس کا مطلب کیا ہے, یعنی ایک حاکم ہونا. حاکم ہو سیاست نہ ہو, حاکم ہو نظام نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. حاکم ہو لیکن کوئی نظام, وہی سیاست ہے. لہٰذا دین اور سیاست میں کوئی جدائی نہیں ہے, بلکہ سیاست واقعاً اگر صحیح دینی سیاست ہو تو وہی عین الہی سیاست ہے. پیغمبر کی وہی سیاست جو پیغمبر نے سب سے پہلے حکومت مدینہ میں تشریف لانے کے بعد سب سے جو پہلا کام کیا پیغمبر نے وہ تشکیل حکومت ہے، تشکیل سیاست ہے، آپ کا گورنر، آپ کا نمائندہ انتخاب کرنا مختلف جگہوں پر کیا ہے، مختلف افراد کو جنگ میں، غیر جنگوں میں، مختلف ممالک میں نمائندہ بھیجنا، یہ سب کے سب کیا ہیں، پیغمبر کی سیاست عملی سیاست تھی۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا اور دین میں یا سیاست اور دین میں کوئی جدا ہو۔
قبلہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دین اور سیاست کے اندر کوئی جدائی نہیں ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے خود حکومت تشکیل دی، لیکن اس کے حوالے سے عام طور پر بعض لوگ یہ سوالات بھی اٹھاتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت تھی وہ کس قسم کی حکومت تھی، چونکہ ریاست مدینہ کے حوالے سے ہم آج بھی بات کرتے ہیں، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نظام بنایا، جس طریقے سے آپ حکومت کرتے تھے، اس طرز حکمرانی میں اور آج کل کے طرز حکمرانی میں کافی زیادہ فرق پایا جاتا ہے، تو کیا پیغمبر اکرم جس انداز سے مدینہ کے معاشرے کے اندر آپ اپنے امور کو انجام دیتے تھے اس کو واقعی حکومت قرار دے سکتے ہیں کہ اس سے ہم باقاعدہ نمونہ حاصل کر سکیں آج کل کے دور کے حکمرانوں کے لیے؟ قبلہ شیخ صلاح الدین صاحب۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ حضور اکرم کے زمانے کی سیاست اور موجودہ سیاست، یا اس زمانے کی حکومت اور اس زمانے کی حکومت، اگر اختلاف ہے تو وہ شکل میں ہے۔ حکومت جیسا کہ ابھی آغا صاحب نے جو ہے نا فرمایا، معاشرہ افراد، عموماً معاشرے سے زیادہ تعلق ہے، معاشرے کے معاملات یا صحیح نہج پہ چلانا یا غلط نہج پہ چلانا، تو یہ اس حکومت کے اہداف اور حاکم سے متعلق ہیں، وہ کیسے چلاتا ہے، لیکن حاکم جائر ہو، غاصب ہو، اس کا اپنا انداز ہے، حاکم عادل ہو، اس کا اپنا انداز ہے، لیکن سب چاہتے ہیں کہ معاشرے کے معاملات چلائیں، اور کچھ چاہتے ہیں کہ اپنی جو کرسی ہے، اقتدار ہے، وہ مستحکم رہے، اس وجہ سے ہر مخالف کو دباتے ہیں، ختم کرتے ہیں، کراتے ہیں، یہ تاریخ شاہد اس سلسلے میں۔ لہذا حاکم میں دو قسم کے حاکم، حکام میں دو قسم کے حاکم پائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے طرز حکومت میں بھی دو قسم، شاید اس سے بھی زیادہ اقسام چلے، شاید ملے، چونکہ ہر زمانے کا جو تقاضا ہے اس زمانے کے تقاضے کے مطابق لوگوں کے معاملات چلانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج سے 1400 سال پہلے جو زمانہ تھا اس زمانے کے جو تقاضے تھے وہ آج زمانے کے تقاضوں کے برابر ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہے نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں معاملہ چلانے کا جو طریقہ تھا وہ اپنے زمانے کے مطابق وہی حکومت ہے، حاکم ہے، امر کرنے والا، نہیں کرنے والا، کسی چیز سے روکنا، کسی چیز پر حکم دینا، جہاد پہ جانے کا حکم دینا، صلح کرنے کا حکم دینا، ہو پیغمبر نے لوگوں کے ساتھ صلح و صفائی بھی کی ہے، معاہدے بھی کیے ہیں قریش کے ساتھ، باقی قبائل کے عرب کے ساتھ، اور بطور خاص ابتدا میں قبائل یہود کے ساتھ میثاق مدینہ سے مشہور ہیں، یہ صلح ہے، یہ حکومت کا کام ہے، یہ ایک فرض کا کام نہیں ہے۔ پہلے قبیلہ قبیلے کے درمیان میں جو ہے نا یہ کام ہوتا تھا، جو وہاں حکومت نہیں تھی، نظام جو ہے نا قبائل ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور اسلامی نظام تشکیل دی اور اسلامی حکومت تشکیل دی تو اپنے زمانے کے معاملات اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق انجام دیے اور بجا لائے، لیکن بعد میں مسائل بڑھتے گئے تو اسی طریقے سے وہ طریقہ بھی جو ہے نا وہ بدل گیا۔ اس زمانے میں جو ہے نا مسائل بہت ہیں، اس زمانے میں حکومت چلانا اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ آپ کا علم میں ہے کہ تاریخ بھی ہے کہ ایک شہر ہے، بڑا شہر ہے، اس پر ایک گورنر ہوتا تھا اور ایک قاضی ہوتا تھا اور پھر چند افراد جو ہے نا بطور پولیس۔ سب جو عوام ہیں وہ فوج ہیں، جنگ کے لیے جانا ہو آرڈر تو سب نکلتے تھے، کوئی فوج کے لیے الگ جو ہے نا بیرک نہیں تھا، الگ چھاوڑی نہیں ہے، الگ ادارہ نہیں ہے، بس اندرونی معاملات، اندرونی امن و امان کے لیے۔ شرطۃ الخبیث، حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں یہ معنی مشہور ہیں کہ یہ شرطۃ الخبیث یعنی پولیس، امن داخلی کے لیے پولیس ہیں اور فیصلہ کرنے کے لیے قاضی ہیں اور حاکم کا نمائندہ ہیں وہ گورنر، اور مرکز میں جو ہے نا وہ خود خلیفہ ہے۔ اس طریقے سے معاملات جو ہے نا وہ چلتے تھے، لیکن اس زمانے میں مسائل بہت گمبھیر ہیں، بہت سے شعبے ہیں زندگی کے، تو ہر شعبے کے معاملات چلانے کے لیے ایک شخص، دو شخص، تین شخص سے کام نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ادارے متعدد ہو گئے، وزارات ان کی تعداد زیادہ ہیں اور حکومت کے مخارج بھی اس حوالے سے زیادہ ہیں، بیت المال بہت، ان تمام چیزوں پر لگنے کے باوجود بھی جو ہے نا کم پڑتا ہے، اور بطور خاص ماشاءاللہ ہمارے زمانے میں کرپشن کا بھی جو ہے نا ماشاءاللہ کوئی حد و حصر نہیں ہے۔ جب بھی موقع ملا پیسے باہر بھجوانا ہوتا ہے، بھائی وہ سب کچھ باہر بنانا ہے، اندر نہیں رکھنا ہے، تو اب ملک کے لیے کیا رہا بھائی؟ تو اس قسم کے مسائل ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو حکومت یہ ہے کہ معاملات کو چلانا، لیکن معاملات کی نوعیت کبھی مختصر ہے، کبھی مطول ہے، لمبا ہے۔ تو اسی حوالے سے جو ہے نا حکومت ہے، تو اس زمانے کی حکومت کو حکومت نے کہنا یہ غلط بات ہے بھائی۔ صرف مدینہ میں نہیں ہے، بلکہ ایران میں بھی حکومت ہے، وہ بھی سادہ حکومت ہے، اور روم میں بھی حکومت تھی، سادہ ہے، وہ پیچیدہ حکومت نہیں ہے، اس زمانے میں پیچیدہ حکومت ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے، روم میں حکومت نہیں تھی، ایران میں حکومت نہیں تھی، عموماً یہی دو حکومت ہے، فرعون کی بھی حکومت تھی زمان قدیم سے، تو وہ بھی حکومت ہے بھائی۔ تو افراد کم ہونا حالات کے حوالے سے اور اسی حوالے سے مسائل حل کرنا بھی حکومت ہے، اور موجودہ حالت میں اس قسم کے مسائل حل کرنا یہ بھی حکومت ہے۔
جی جی، قبلہ شیخ رومکی صاحب سے سوال ہے کہ یہ جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا کہ اس وقت طرز حکمرانی ویسے بھی آسان تھی اور مسائل کم تھے، لیکن آج کل مسائل بھی زیادہ ہیں، جیسے اشارہ بھی فرمایا کہ کرپشن وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو ان حالات میں اسلامی حکمران کی جو خصوصیات ہیں اس کی اہمیت سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام نے جو اسلامی حکمرانوں کی خصوصیات بیان کی ہیں، تو آپ ذرا ایک دو خصوصیات کی طرف اشارہ فرمائیے کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص اقتدار کے اوپر اگر آنا چاہتا ہے تو اس کے اندر کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، ایک دو کی طرف اشارہ فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسلامی حکمران کی خصوصیات دو حوالوں سے، ایک تو قرآن و سنت نے جن خصوصیات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور دوسرا جو اسلامی حکومت رہی سید الانبیاء کی، اس وقت وہ جب انتخاب کرتے تھے حکمرانوں کا تو کس طرز کے اور کس کردار کے مالک لوگوں کا انتخاب فرماتے تھے، یا مولا کائنات جب عہدے تقسیم کرتے تھے، گورنر منصوب کرتے تھے مختلف علاقوں میں، یا مختلف منصب پہ لوگ فائز ہوتے تھے تو کیا خصوصیات مد نظر ہوتی تھیں، اس پہ بہت زیادہ تفصیل ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ جو اکثر بیان کی جاتی ہے، اس میں جب جناب طالوت کی جو ہے حکومت کا ذکر ہوا یا اس کو سربراہ مقرر کیا گیا، تو اس دور سے لے کر آج کے دور کے ہر انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ سربراہ وہ ہونا چاہیے، حاکم وہ ہونا چاہیے جو ذرا روب و دبدبے والا ہو، جس کے پاس بڑی دولت ہو، جس کے پاس، آج بھی یہی ہے آپ کے ملک میں یہی کچھ ہو رہا ہے، جمہوریت ہو یا امریت ہو، ہر دور میں اسی قسم کے لوگ جو ہے وہ غیر الہی نظاموں میں حاکم ہوتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطتن فی العلم والجسم، ایک تو یہ ہے کہ علم میں یہ تم لوگوں سے اعلیٰ ہے، اور حکومت کی جو بنیادی حاکم کی ذمہ داری ہے یا جو اس کی صلاحیت ہے، اس میں سب سے پہلی کے طور پہ اس میں علم کا ذکر ہوا۔ علم کے علاوہ دوسری جو اس آیت کریمہ نے اشارہ کیا وہ اس کی صلاحیت ہے، اس کی شجاعت ہے یا اس کی جسمانی قوت ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نہج البلاغہ میں درج ہے یہ جملہ، ان احق الناس بہذا الامر اقواہم علیہ، اس امر کا زیادہ حقدار وہ ہے جو زیادہ باصلاحیت ہو، جو زیادہ قوت رکھتا ہو، جس کے اندر زیادہ صلاحیت ہوگی وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو قبول کرے۔ حاکم اسلامی کی ایک اور ذمہ داری جو ہے وہ متقی ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ باتقوی انسان اس ذمہ داری کو قبول کر سکتا ہے۔ مثلا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ان سے کسی نے آ کے یہ شرط بیان کی کہ میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ پہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد آپ مجھے فلاں ریاست مجھے دے دیں گے، فلاں علاقے کی حکومت مجھے دے دیں گے، اسے اہل سنت کے محدثین نے بھی لکھا ہے۔ تو سید الانبیاء نے جواب میں فرمایا، انا لا نولی الامر احدا سألہ، جو شخص حریص ہو حکومت کا، ریاست کا، ہم اسے کبھی ریاست نہیں دیتے، حریص انسان کو ہم کبھی جو ہے وہ سربراہ نہیں بناتے۔ یہ ایک منفی صفت کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جو انسان حریص ہو اقتدار کا، اسے ذمہ داری نہیں دی جا سکتی کسی بھی ملک کی حکومت کے لیے یا کسی بھی منصب کے لیے۔ یہ جو حریص ہے اس کے مقابلے میں ایک انسان ہے جو خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ حضرت یوسف صدیق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے آپ منصب عطا کریں، وزیر خزانہ بنا دے، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں حفیظ ہوں، علیم ہوں، امانت دار ہوں، دانا انسان ہوں، مجھے آپ یہ ذمہ داری دے دیں اور میں اس قحط کے دور میں، اس مشکل ترین حالات میں، میں اس کا انتظام کر لوں گا۔ یہ رضاکارانہ طور پہ خدا کے جلیل القدر پیغمبر نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اہل انسان جب کسی ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے تو آپ اس کو حریص نہیں کہہ سکتے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کا کردار کیسے ہے۔ آیت اللہ شہید بہشتی کا ایک جملہ ہے اور بڑا معروف جملہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم خدمت کا شوق رکھتے ہیں لیکن اقتدار کے حریص نہیں ہیں۔ ما شیفتگان خدمتیم نہ تشنگان قدرت، ہم کرسی کے حریص نہیں ہیں بلکہ ہم خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ جب یہ جذبہ موجود ہو تو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ ایک اور نقطے کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ جب دوسرا جو میں نے موضوع بیان کیا تھا، وہ جب انتخاب کرتے تھے مولا کائنات یا سید الانبیاء، آپ دیکھیں ان کا انتخاب کیسی شخصیتوں کی طرف ہوتا تھا جو باقی انسانوں میں ان صفات انسانی میں کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ مثلا حضرت مالک اشتر، آپ دیکھیں علی علیہ السلام کو ان پہ ناز تھا اور بڑی سے بڑی ذمہ داریوں کے لیے آپ نے ان کو منتخب کیا۔ آپ نے ایک طرف سے اپنی فوج کے سپہ سالار کی ذمہ داری ان کو دی، دوسری طرف سے مصر کا انہیں والی مقرر کیا۔ جب ان کی صفت بیان کی تو اس میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ حکمران جو ہے وہ اشد علی الفجار من حریق النار، یہ وہ انسان ہے کہ جو دشمنان خدا پر جلتے ہوئے انگاروں سے زیادہ سخت ہے، دہکتی ہوئی آگ بن کر دشمن پہ یہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو خصوصیات ہیں اس کی بھی بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن و سنت میں اس کا تذکرہ ہے۔
قبلہ عابدی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا تھا کہ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ معصوم ہو، لیکن آج کے دور میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، غیبت کا زمانہ ہے، تو آج کے دور میں پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں پھر معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود تو نہیں ہے؟ اگر ہم اسلامی حکومت کی اگر بات کریں یا اسلامی نظام حکومت اگر لانا چاہیں، تو پھر آج کے دور میں نظام حکومت پھر کیسے ہوگی، حاکم کیسا ہوگا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں حکمت تو یہ ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، حاکم کو، حاکم اسلامی کو معصوم ہونا چاہیے، یہ اصل ہے. نہ ہونے کی صورت میں وہ خصوصیات ہونی چاہیے اس حاکم میں جو ایک حاکم اسلامی امام کے اندر ہونی چاہیے، عصمت کے علاوہ. معصوم تو عصمت تو خدا دادی ہے، وہ بھی ہیں، وہ عام انسانوں میں نہیں ہو سکتی عصمت، لیکن باقی اوصاف تو ہو سکتے ہیں. مثلاً علم ہو، جیسے علماء کرام نے بیان فرمایا، علم و آگاہی ہے، زہد ہے، تقویٰ ہے، ایمان ہے، یہ تو سارے کسبی ہیں. تو ان چیزوں کے حامل ہونے، جیسے کہ امام عسکری علیہ السلام کا وہی جو ایک مرجع کے لیے، ایک مفتی کے لیے، فتویٰ کے لیے جو اوصاف ہیں، خصوصیت ہے، چہارگانے، کہا ہے کہ مطیع لامر مولا ہو، مخالف لہوا ہو، مطیع لامر مولا ہو، وصائن لنفسہ. یہ ساری جو خصوصیات، یعنی اطاعت گزار ہو، یعنی الہی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا ہو، اور محافظ دین ہو، یہ خصوصیت عام ایک عالم اور فقیہ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا خود امام معصوم نے بیان کیا، جو فقیہ کے اوصاف ہیں وہی ایک حاکم اسلامی کے بھی اوصاف ہونے چاہیے. اس طرح نہج البلاغہ میں خود امیر المومنین کی زندگی میں ہے، امیر المومنین نے جن افراد کو مثلاً گورنر بنا کر بھیجا تھا، ان میں بھی کیا ہے، سادہ زیستی ہے. سادہ زیستی عام انسان ایک حاکم اسلامی اپنا سکتے ہیں، اور اس کے نمونے ہمارے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں، امام خمینی کی زندگی ہے اور ابھی رہبر معظم کی زندگی. یہ تازہ واقعہ ہے کہ ابھی جو ایران میں مختلف اقتصادی جو مشکلات ہیں، ایک واقعہ جب کسی مہمانی میں آپ کے خدمت میں گوشت کا ایک پلیٹ لائے تو انہوں سے واپس کر لیا اور فرمایا کہ عام لوگ آج کل گوشت نہیں کھا سکتے آسانی سے، تو میں نہیں کھا سکتا. ایک حاکم اسلامی کی خصوصیت یہ سادہ زیستی، سادہ زندگی بسر کر. خود امیر المومنین کا بھی یہی فرمان ہے، اور المومنین نے اپنے زندگی میں کر دکھایا ہے، اور یہی خصوصیت اگر صحیح حاکم اسلامی ہو، مثل امام خمینی، مثل رہبر معظم، ایک مثلا امین ہونا، زاہد اور متقی ہونا، با ایمان ہونا، خود رہبر کی اور ایک واقعے میں ہے، اغائے جواد عاملی فرمایا کرتے تھے اور ان سے نقل ہے. ایک دن وہی امیر المومن کی زندگی ہے، اگر ایک حاکم اسلامی، عزیزہ نگر حاکم اسلامی کو اگر ہم دیکھنا چاہیں، تو امیر المومنین کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں. امام خمینی اور رہبر معظم ہے، حاکم ہے نا بھی، ایک اسلامی حاکم ہے، ایک اسلامی نظام ایران میں، تو ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کر تو بالکل ہمارے لیے روشن اور واضح ہیں. امیر المومنین کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ طلحہ اور زبیر آئے تو ایک چراغ جلا ہوا تو اس کو کیا ہے، بجھا دیا، دوسرے چراغ جلا دیا. سوال یہ کیا کر رہے ہیں، تو کہا پہلے میں کیا ہے، کیا کہتے ہیں، سرکاری کام کر دیا، یعنی ریاستی امور میں مشغول تھا، حساب کتاب میں مالیات کے، تو وہ مال امام کا چراغ تھا. ابھی تم دونوں سے جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ شخصی گفتگو ہے، تو میں نے اپنا ذاتی چراغ جلایا ہے. یہ امیر المومنین ہیں، اور ابھی ہم امام خمینی کی زندگی میں دیکھتے ہیں، رہبر معظم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اغائے جوادی نقل فرماتے ہیں، ایک دن میں ان کا مہمان تھا، تو آپ کے جو فرزند ہیں اغائے مشتبہ یا مصطفیٰ ہیں، وہ ہمارے ساتھ آئے، تو میں نے ان کو کہا کہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے. جب دسترخوان بچھایا گیا تو رہبر نے اغائے مصطفیٰ یا مشتبہ کو اشارہ کیا آپ چلے جائیں، تو اغائے جوادی نے فرمایا کہ میں نے خود ان کو کہا ہے کہ بیٹھ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو دسترخوان ہے، یہ مال امام ہے، یہ گھر میں جا کر کھائے گا. اب دیکھیں وہ زندگی امیر المومنین جو معصوم ہیں، اور رہبر معظم کے سے جو غیرے ہیں معصوم ہم نمایاں دیکھتے ہیں، بس ایک حاکم اسلامی میں معصومانہ زندگی بسر کرنے کی وہ جو قدر و طاقت وہ حاصل وہ خصوصیت وہ حاصل کر سکتا ہے، تو بس جہاں میں دنیا میں جہاں پر خصوصاً پاکستان میں جو ہمارے اس مملکت میں ہیں، تو اگر حاکم اسلامی بننا چاہے واقعی حاکم بننا چاہے تو پیغمبر اسلام امیر المومنین کی زندگی سے وہ درس حاصل کر سکتا ہے، وہ تمام خصوصیات مگر مسئلہ علم و عصمت کے علاوہ جو اعلیٰ قسم کے علم ہے اس کے علاوہ وہ آگاہی وہ بصیرت حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا علماء کی اس سے اور بھی سوال ہے تو جمع کرتا ہوں، ایمان و تقویٰ و بصیرت، سادہ زیستی اور مردمی ہونا، یعنی لوگوں کے ساتھ، چونکہ امیر المومنین نے کیا کہتے ہیں مصر میں جب کیا ہے مالک اشتر کو جب آپ نے گورنر بنا کر بھیجا، یا محمد ابن ابی بکر کو جب آپ نے گورنر بنا کر بھیجا، اس وقت کہا کہ لوگوں کے درمیان میں رہو، لوگوں کے درمیان میں ان کے دکھ درد دیکھو اور ان کے مشکلات کو حل کرو، ان سے مشورہ کریں۔ اور دوسری طرف جب گورنر کیا تھا بصرے میں عثمان ابن حنیف کو سختی کے ساتھ آپ نے کیا ہے روکا، اور جب وہ کسی ثروت مند مالدار کے دعوت میں مختلف کیا ہے کھانوں میں جب چلے گئے تو آپ کو جب خبر پہنچی تو سختی سے ان کو ایک خط لکھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، فقیر و فقرا کے گھروں میں کیا ہے بھوکے ہیں اور تم امیر کے گھر میں جا کر کیا ہے مختلف انواع کے تم نے کھانا کیوں کھایا، بلکہ میرے خیال میں ان کو آپ نے معذور بھی کر دیا اسی جرم میں، مجھے یہ یقین نہیں ہے، وہ خود امیر المومنین کا وہ نامہ وہ کیا ہے خط نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ لہٰذا یہ خصوصیات آج کل کے حاکم اسلامی اگر منانا چاہے اپنانا چاہے تو اپنا سکتے ہیں۔
جی ماشاءاللہ۔ قبلہ شیخ صلاح الدین صاحب سے سوال ہے کہ اس طرح قبلہ عبدی صاحب نے فرمایا کہ فقیہ ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم پاکستانی معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو اپنے پاکستانی معاشرے کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو حکمران ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر کم سے کم جو خصوصیات ان کے اندر ہو سکتی ہیں وہ کون کون سی خصوصیات ہو سکتی ہیں کہ جن کو عام طور پر لوگ منتخب کریں؟
اگر آپ کا مقصد یعنی مراد موجودہ اگر حکمران ہیں اور گزشتہ حکمران سیاسی طور پر، ان میں سے کسی بے وہ صفات نہیں پائی جاتی جو اسلامی ریاست میں ایک حاکم اس ان اوصاف سے منتسب ہونا چاہیے، کوئی بھی نہیں، یہ حاکم ہے۔ اور اسلامی حاکم اگر ہم کہیں اس بانام ہے کہ مسلمان ہے، مسلمان حاکم ہے لیکن اسلامی صفات سے متصف کوئی بھی نہیں۔ اب ہم کیا کریں، ان سے لڑیں، ان پر ان سے انقلاب کریں اور ان کے سامنے ہم کلاشنکوف اٹھائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن نظریاتی طور پر ان میں سے کوئی بھی اسلامی نقطۂ نگاہ سے ان شرائط پر کوئی بھی نہیں اترتا جن شرائط کا ذکر پہلے بھی آغیوں نے ذکر کیا، ہم قرآن میں تذکرہ ہے، ہم روایات میں ہیں، بطور خاص نہج البلاغہ میں جو روایات فرمائشات ہیں حضرت کے مکتوب کے طور پر، خطبے کے طور پر، کسی یہ لوگ جو ہے نا بہت سے دور ہیں ان سوال سے۔
ایک سوال
عام
ذہن میں آتا ہے نا کیونکہ ایسا جب ہے تو پھر پاکستانی معاشرے کے اندر اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ استحکام پاکستان کی بات کرتے ہیں لیکن نظام حکمرانی بھی بہرحال تبدیل تو نہیں ہوگی، تو کم از کم ان کے لیے ہم کیا سجیشن وہ کر سکتے ہیں، مشورہ کیا دے سکتے ہیں کہ کیسے کم سے کم جو مطلوبہ شرائط ان کے اندر ہونی
چاہیے؟ اب تو یہ ہے نا کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے ان سے بات کے تو یہ لوگ متصف نہیں ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اہم اور مہم یا زیادہ شر اور کم شر، زیادہ برے اور کم برے، ان میں ہمیں جو ہے نا تقسیم کرنا ہوگا۔ ایک حاکم اگر 100% یا 80% برے ہیں، برا حاکم ہیں، اور ایک ہے، نہیں اتنا تو نہیں ہے، برائی تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے، کم ہے، تو ہم کم کو ترجیح دیں۔ کم سے کم وہ حاکم جو پاکستان کی بات کرتا ہے، حالانکہ مقصد کسی کو شخص نہیں ہے، عمومی بات کرتا ہوں، جو بھی پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرنا اور عوام کی خدمت کرنا چاہے اور ملک کو بچانا چاہے اور لوگوں پہ جو غربت ہے اس کو ختم کرنا چاہے اور بھی جو ہزاروں جو مسائل ہیں، تو عوامی ہو مردمی ہو، تو اس صورت میں اس کو ترجیح حاصل ہے، اگر ووٹ دینا پڑے ہم اس کو ووٹ دیں گے، بجائے اس کے جو اپنا پیٹ ہے اور پیسے باہر پہ جو آنا ہے۔ اور پھر اس سے میں آگے نہیں بڑھوں گا، آپ خود جو ہے نا سمجھدار ہیں، ہاں ایسے افراد کو ہم ترجیح نہیں دیں گے بھائی، یہ تو کھاتے ہیں خود پیتے ہیں، اب آخر میں جو ہے نا وویلا کرتے ہیں، رونا روتے ہیں، ہم پر ظلم ہوا ہے، ہم یہ ہوا ہے، تم نے خود ظلم کیا ہے، عوام پر ظلم کیا ہے، مملکت پہ ظلم کیا ہے، اس کے خیرات پر ظلم کیا ہے، لوگوں پر ظلم کیا ہے، وہ نظر نہیں آتا، ابھی یہ سب مسئلہ بن جاتا ہے سیاست کا۔ لہذا شر اگر ہے دو تین قسم کے، تو سب سے کم جس میں شر ہو اس کو ترجیح دینا استحکام پاکستان کے لیے مفید رہے گا، عوام کے لیے بھی مفید رہے گا، اور یہ ہمارے لیے بھی جو ہے نا مفید رہے گا، بجائے ایسا شخص، ایسا حاکم جس کا دل عوام سے دور ہو۔ یعنی بعض صفات، ابھی تو وقت بھی نہیں ہے میرے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی، یہ ہے کہ حاکم عوام کا ایک حصہ ہے، وہ بالا تر نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے اس کی، عوام کا حصہ ہے، عوام کا درد و دل، درد اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ حضور کے بارے میں ہے، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پیغمبر سب کے لیے قائد ہے، رسول ہے، نبی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ہم نہیں کہہ رہے بھائی، خدا فرماتا ہے، رسول آپ کیا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اسب کے جو ہے نا کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے؟ رؤوف رحیم و بالمؤمنین رؤوف رحیم ہے، پیغمبر رحیم جو ہے نا رافت ہے، کسی ایک کے اگر ظلم ہو جائے تو حاکم کو یہ احساس ہونا چاہیے یہ ظلم مجھ پہ ہوا ہے اور یہ میری وجہ سے ہوا ہے، اس کا انتقام لینا چاہیے، کوئی مظلوم نہیں رہنا چاہیے۔ اب وقت تو نہیں بھائی، بس میں ایک واقعہ ذکر کروں گا، چونکہ یہ واقعہ بہت ہی ہمارے لیے اور سب کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے، یہ دو حاکم کے درمیان میں تمیز دینے کے لیے ایک مثال ہے۔ ایک سودہ عمارہ حمدانی، ایک خاتون معاویہ کے پاس آئی، سن 40 کے بعد، بہادر ہیں، تو معاویہ کے سامنے بشر بن ارتاب کی شکایت تھی کہ تمہاری طرف سے یہ جرنے آ کے ہمارے مردوں کو مارا اور عصمت دری کی، یہ کیا وہ کیا، ہم کو ظلم کیا، تم اس کو ہٹاؤ۔ اس کا قصہ بہت ہی مشہور ہے، بشر بن ابی ارتاب کا واقعہ، اور آخر یہ جملہ ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو شترنا، اگر ایسا نہیں کیا تو کفرنا، اور تم نے ایسا کیا آپ تمہارا شکریہ ادا کریں گے، بھائی ظالم کو اٹھایا آپ سے، لوگ آرام سے رہیں گے، اگر ایسا نہیں کیا تو ہم تمہارا انکار کریں گے، تم انکار کریں گے ہم نہیں مانیں گے۔ اس کو غصہ ہے، میرے سامنے کچھ تحقیق کرتی ہو تم، اور اس کو یاد آیا کہ تم نے سفین میں بھی میرے خلاف لوگوں کو اکسایا اور علی کی حمایت کی۔ یہ بہادر خاتون تھوڑا سا جو ہے نا خاموش رہی، اس کے بعد ایک شعر پڑھا، ایک شعر پڑھا، یہ شعر دل خاتون ہے، صلی الالہ علی روح، ایک نقل میں ہے علی جسم ہے، صلی الالہ علی روح تضمنها قبر فأصبح العدل مدفونا۔ خدا اس روح پر درود و سلام بھیجے اس روح پر، اس انسان پر جو اس وقت قبر میں ہے، لیکن صرف وہ قبر میں نہیں ہے، اس شخص کے ساتھ عدل بھی عدالت بھی مدفون ہو گئی۔ اس کے بعد جو اور بھی اشعار ہیں، تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا وہ علی ابن ابی طالب۔ کہا کیا کیا علی نے؟ کیا کیا علی نے؟ یہ کیا، ہمارے علاقے میں علی نے کسی کو بھیجا تھا جبایت الصدقات کے لیے، یعنی جمع آوری کے لیے زکات، اس نے کچھ ظلم کیا ہم پہ، میں کوفہ آئی، علی نماز پڑھ رہے تھے، علی نے علی کی نظر مجھ پہ پڑی، نماز جو ہے نا جلدی ختم کی، اور محبت پیار لطف سے فرمایا، علی کی حاجت، اے خاتون کیا کیا کام ہے؟ میں نے کہا اے علی، آپ نے فلال کو بھیجا تھا جمع ہو رہی ہے زکات کے لیے، اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ علی نے بارگاہ الہی میں دعا کی، پروردگار میں نے اس کو ظلم کرنے کے لیے، تیرے مخلوق پر ظلم کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ وہیں پہ علی نے رقعہ لکھا اور اس نے کہا وہ رقعہ بھی مجھے دیا، کسی اور کو نہیں دیا، میں جا کے اس شخص کے حوالے کیا، وہ معذور ہو کے واپس چلا گیا، وہ حاکم ہے اور تو بھی حاکم ہو۔ کیا یہ دو حاکم ہے نا، ایک علی حاکم ہے اور معاویہ حاکم ہے، درمیان میں کتنا فرق ہے، ایک عوام کے ساتھ ہے، عوام کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، خدا کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، ایک ہے اپنے اقتدار کے لیے کام کرتے ہیں۔ لہذا اس زمانے میں جو ہمارے ملک میں ہیں، اس سے پہلے بھی جو گزر گئے ہیں، آئندہ بھی ایسے ہی رہیں گے، علی کے جگہ مواصبات پر کوئی بھی نہیں اترتا، نہ ملے گا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کون زیادہ ظلم کرتا ہے، کون کم ظلم کرتا ہے، جو کم ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ دینا ہوگا۔
قبلہ ڈونکی صاحب سے اسی پاکستان کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہمارے یہاں بھی عام طور پر حکمرانوں کا جب انتخاب ہوتا ہے تو آئینی طور پر ایسا تو نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ حاکم بن سکے، ہمارے یہاں بھی آرٹیکل 65-63 میں یہ باقاعدہ ہے کہ صادق ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے، تو صداقت اور امانت کی شرط ہے۔ لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں الیکشن کے دوران کہ جو امیدوار فارم سبمٹ کرانے کے لیے آتے ہیں تو ان سے جو سوالات کیے جاتے ہیں وہ کبھی کلمہ پوچھ رہے ہیں، کبھی کوئی سورہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سورہ الحمد سنائیں، کبھی تیسرا کلمہ سنائیں، چوتھا کلمہ سنائیں۔ تو کیا واقعی جو آئین کے اندر صداقت اور امانت کی شرط رکھی گئی، صادق اور امین ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی آدمی کو کلمہ یاد ہو، سورتیں یاد ہو، یا صادق اور امین کا کوئی اور مفہوم ہے؟ سیاسی طور پر جب ہم صداقت اور امانت کی بات کرتے ہیں،
دیکھیں ہمارے آئین میں جو دفعہ 62-63 ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور مسئلہ اس پہ عمل درآمد کا ہے۔ ایک انتہائی نااہل الیکشن کمیشن ہے ہمارے پاس، پورے ملک میں ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور ان کو کوئی ثبوت نہیں ملتا، نااہل سے نااہل ترین انسان اعلیٰ ترین منصب پہ پہنچ جاتا ہے اور ان کو اس کی نااہلی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اب دیکھیں پکڑ دھکڑ ہے، اور یہاں برسر بازار مجموعوں میں کہا جاتا ہے کہ اتنی کرپشن ہوئی کہ اس کے قصے جو ہے وہ بیان سے باہر ہیں، اور ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے وہ صادق اور امین کہہ کے بڑے سے بڑے دہشت گرد کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیتا ہے، بڑے سے بڑے کرپٹ جو لوگ ہیں ان کو بھی الیکشن کی اجازت دے دیتا ہے۔ تو ایک تو مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہاں الیکشن کمیشن کا ہے، جو صادق و امین کے پرک کے لیے یا اس کی نظارت کے لیے بنائی گئی ہے، بہت ہی ایک نااہل قسم کا ادارہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ظاہر ہے جب آوے کا آوا بگڑا ہوا ہو تو پھر الیکشن کمیشن ہی پہ کیا موقوف ہے۔ صادق اور امین کے حوالے سے دیکھیں دینی تعلیمات کے اندر بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے،
کہ جو عامل ہو، جو حکمران ہو، وہ خائن نہیں ہونا چاہیے، خیانت کار نہ ہو۔ آئمہ اطہار نے جو انتخاب کیا اس میں اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، جہاں پہ کسی خائن کی جو ہے وہ کوئی خیانت کی وہ ثبوت آ گیا یا اس کے خیانت کی کوئی تفصیل آ گئی تو اہل بیت اطہار نے اس کے خلاف بہت سخت ایکشن لیا۔ میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ پیراگراف نعت البلاغہ سے پڑھ کے سناؤں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک عامل مقرر کیا تھا منظر ابن جارود کے نام سے، آپ کا مقرر کردہ عامل تھا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ اس شخص نے خیانت کی ہے تو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کے خلاف بہت سخت قسم کا ایکشن لیا اور بہت سخت تنبیہ کی۔ نہ فقط اسے تنبیہ کی بلکہ اس کے فوری طور پہ اس کو معزول کر دیا اس کے منصب سے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو جتنا بھی خیانت کار ہو، آپ دیکھیں کہ سالوں کے سال کورٹ کے اندر اس کو آپ خائن ثابت نہیں کر سکتے۔ خیانت کے لیے جو ہے، کسی دوست نے کہا تھا کہ جس ملک کی عدالت میں آصف زرداری کی خیانت ثابت نہ کی جا سکے، آپ اس عدالت کا فاتحہ پڑھ لیں۔ جہاں نواز شریف جیسے خائن کی خیانت ثابت نہ ہو سکے، ایسے ملک کی عدالتوں کا بھی فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ یہ مولا کائنات کا جو ہے وہ خط ہے ان کے ایک عامل کے نام۔ اما بعد فإن صلاح أبيك غرني منك، تیرا باپ ایک نیک انسان تھا اور اس کی نیکی نے مجھے تیرے بارے میں دھوکہ دیا، میں سمجھا کہ تو بھی اپنے باپ کی طرح نیک انسان ہوگا، لیکن افسوس تو ایسا ثابت نہ ہوا۔ وَظَنَنْتُ أَنَّكَ تَتَّبِعُ هَدْيَهُ، میں سمجھتا تھا تو اس کے راستے پہ چلنے والا ہے، تو متقی ہوگا جیسے تیرا باپ تھا۔ وَتَسْلُكُ سَبِيلَهُ، تو اس کے راستے کا راہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فَإِذَا أَنْتَ فِي مَا رُقِيَ إِلَيَّ عَنْكَ لَا تَدَعُ لِهَوَاكَ انْقِيَادًا، جو مجھے خبریں پہنچ رہی ہیں تیرے حوالے سے تو نے خواہشات نفسانی کی پیروی میں کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھی، تو نفس امارہ کا غلام ہے، تو شیطان کا پیروکار ہے۔ ولا تبقی لآخرت کا عتادن، اور تو نے اپنے آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں بنایا، تو فقط دنیا کا حریص ہے، دنیا کے پیچھے دوڑنے والا ہے۔ تأمر دنیا کا بے خراب آخرت، تو دنیا اپنی آباد کر رہا ہے، آخرت کو برباد کر رہا ہے، آخرت کی بربادی کے بدلے میں تو دنیا کی آبادی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ وَتَصِلُ عَشِيرَتَكَ بِقَطِيعَةِ دِينِكَ، دین کی حدیں توڑ کر تو اقربا پروری کر رہا ہے، رشتہ داروں کو، قوم قبیلے کو نواز رہا ہے، یہ میرا بھتیجا، یہ میرا چچا، یہ میرا چچا کا بیٹا، اس طرح کی اقربا پروری کر رہا ہے دینی احکامات کو پامال کر کے۔ وَلَئِن كَانَ مَا بَلَغَنِي عَنكَ حَقًّا لَجَمَلُ أَهْلِكَ وَشِسْءُ نَعْلِكَ خَيْرٌ مِنْكَ، جو تفصیل مجھے پہنچی ہے تیری طرف سے، جو مجھے تفصیلات بتائی گئی ہیں، اگر یہ ٹھیک ہے تو تیرے گھر میں جو اونٹ ہے وہ تجھ سے بہتر ہے، تو اس اونٹ کے لائق بھی نہیں ہے جو تیرے گھر میں ہے۔ وہ جو جوتا تمہیں پیروں میں پہنا ہے، اس جوتے کا تسمہ تجھ سے لاکھ دفعہ بہتر ہے، کاش تو ایک جوتے جیسے کے برابر ہوتا۔ وہ حکمران، وہ گورنر، وہ حاکم جو نااہل ہو، جو خائن ہو، وہ جوتی کے برابر نہیں ہو سکتا، اس سے جوتے کا تسمہ بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ بِصِفَتِكَ فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُسَدَّ بِهِ صَغْرٌ، تجھ جیسے انسان کسی کام کا نہیں ہے، تجھ پہ کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ تو کوئی کام کرے گا یا کسی مشکل کو حل کرے گا۔ تو اس طرح کا سخت ترین جو ہے رویہ مولا کائنات نے اختیار کیا خائن حکمرانوں کے لیے، جتنے بھی اس کے دور حکومت پہلے دن جب اقتدار میں آئے تو سب سے زیادہ سخت جو ایکشن لیا وہ کرپشن کے خلاف تھا، وہ کرپٹ لوگوں کے خلاف تھا۔ تو اس لیے یہاں جو پاکستان میں ہمارے پاس بدقسمتی ہے، دہشت گردی ہے، بہت حدیں کراس کر چکی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو آپ دیکھیں کوئی فکر نہیں ہے۔ کل پوری ملک کے اندر قوم شیعہ ڈیرہ اسماعیل خان کے مظلوموں کا نوحہ پڑھ رہی تھی، رو رہے تھے، ہم قتل عام ہو رہا ہے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے۔ یہاں نواز شریف بھی آیا، یہاں زرداری بھی آیا، یہاں عمران خان بھی آیا، لیکن فرق کہیں بھی نہیں پڑا۔ جس طرح قتل عام ان دو حکومتوں میں ہوا، اسی طرح قتل عام اب ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ ان نااہلوں کو اپنے اقتدار کی فکر ہے، اپنے کرپشن کی فکر ہے کہ کیسے میں اپنے اقتدار کو مضبوط کر لوں۔ یہ کبھی غیروں کے پیچھے تو ایک پاکستان کا بڑا اہم مسئلہ جس کی طرف میں اشارہ ضروری سمجھتا ہوں وہ بیرونی مداخلت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنے زخم سہنے کے بعد اب بھی ہم امریکی غلامی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر پاکستان کے ہم استحکام کی بات کریں جو ہمارا موضوع بھی ہے، تو استحکام کیسے ایک ملک کو نصیب ہو سکتا ہے جب وہ غیروں کے غلام ہوں؟ اب دیکھیں ایک نااہل شہزادہ داخل ہوتا ہے اس ملک کے اندر جیسے کوئی شہنشاہ معظم آ رہا ہو، اور یہ سارے کے سارے غلام بن کر، بھکاری بن کر، کشکول ایک گدائی لے کر اس کے سامنے لائن سے کھڑے ہیں، لائن سے کھڑے ہیں۔ کاش یہ پاکستان کے عوام کے لیے اس طرح کی کوئی تعظیم کر لیتے، کاش ان کے احترام میں ان کے درد کو یہ اپنا درد سمجھتے۔ لیکن آپ دیکھیں لمبی لمبی باتیں ہیں، بڑے بڑے دعوے، ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ریاست مدینہ کہنے والوں کو۔ ریاست مدینہ ایسی ہوتی تھی، سید الانبیاء نے اس طرح کی کوئی ریاست قائم کی تھی، یا مولا کائنات نے اس طرح کے کوئی نظام حکومت قائم کیا تھا جب وہ مدینہ میں حکومت کر رہے تھے؟ تو اس ملک کے اندر بڑے بڑے مسائل ہیں جن میں کرپشن سر فہرست ہے، دہشت گردی سر فہرست ہے، اور کسی حد تک ہمارا نظام حکومت درست ہو سکتا ہے، کسی حد تک، میں نہیں کہتا کہ پوری طرح سے، کسی حد تک درست ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے نظام انتخابات کو ٹھیک کر لیں، اور وہ جو آئین کی دفعہ 62 اور 63 کہہ رہی ہے نہیں ملتے اس ان شرائط پہ۔ اگر موجودہ پارلیمنٹ کی آپ بات کریں تو شاید ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو ان شرائط پہ پورا اترتا ہو۔ یہ کہا تو رجال ہمارے ملک کے اندر ہے، یہ ظالمانہ اور ایک جو ہے وہ بدترین نظام، طاغوتی نظام ہمارے ملک پہ حاکم ہے کہ آئین کی دفعہ 62 اور 63 پہ آپ خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے آپ عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی یہ جو 350 افراد کی یہ پارلیمنٹ ہے، 150 افراد کی، ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو ان صلاحیتوں پہ پورا اترتا ہو۔ تو جب اس پہ درست طریقے سے عمل درآمد ہوگا تو بڑی حد تک ہمارے ملک کے معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔
انتہائی بہترین انداز میں گفتگو فرمائی، اس کے حوالے سے ابھی نماز کا ٹائم بھی اصل میں چونکہ ہو چکا ہے، ذرا شیڈول کے مطابق پہلے تھا لیکن تھوڑا سا لیٹ شروع ہوا۔ تو بہرحال اسلامی حکمرانوں کے جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، دینداری ہے، علم ہے، شجاعت ہے، صداقت ہے، امانت ہے۔ لیکن پاکستانی ماحول کے حالات کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو جس طرح قبلہ صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کو ایسے افراد میسر نہیں آتے، آپ کے سامنے نہیں ہیں کہ جو ان تمام شرائط کے اوپر پورا اترتے ہوں، تو کم سے کم جو شرائط جن کے اندر پائے جاتے ہوں، بہت زیادہ برے ہوں تو کم برے افراد کا انتخاب کرنے کی ہم کوشش کر لیں۔ تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد فرمائے اور پاکستان کے اندر ایسے حکمران پیدا ہوں کہ جو ملک کی ترقی کا سوچیں، عوام کی بھلائی کا سوچیں، اور دینداری اور امانت اور دیانتداری کے ساتھ جو حکمرانی کریں، تو انشاءاللہ یہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف چلا جائے گا۔